تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلوی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء بزرگان محترم حضرات علماء کرام محترم اساتذہ عزیز طلبہ معزز حاضرین
خواتین بھی ہیں
اور محترم خواتین میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے یہ بات کہ ہمارے بزرگوار محترم اور ہمارے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کے رفیق کار حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب دامت برکاتہم کے اس عظیم ادارے میں حاضر ہو کر آپ سے خطاب کا موقع مل رہا ہے. حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب دامت برکاتہم سے الحمدللہ ہمارا اس وقت سے طالب علمانہ تعلق ہے جب سے ہم نے پاکستان میں شعور کی آنکھیں کھولی, کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ جب بھی ملک میں کوئی ایسا بڑا مسئلہ پیش آیا جس میں پاکستان کے تمام علماء کو مل کر کوئی کام کرنے کی ضرورت پیش آئی, تو میرے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشوروں میں حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب عموماً شریک رہے, اور کئی بار ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف بھی لائے. میں بھی یہاں ایک مرتبہ حاضر ہوا ہوں لیکن خطاب کا موقع آج پہلی مرتبہ مل رہا ہے. میرے لیے یہ سعادت ہے اور میں ممنون ہوں اپنے بزرگ محترم حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کا اور ان کے لائق صاحبزادگان اور منتظمین مدرسہ کا کہ انہوں نے مجھے یہاں بلا کر مجھے اس سعادت کا موقع عطا فرمایا. ویسے یہ سلسلہ چلا عجیب طریقے سے ہے اس مرتبہ, اور عجیب طریقے سے تو خیر اس واسطے نہیں کہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا بلکہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہونے ہی لگا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس تھا پچھلے ہفتے ہونا تھا, وہاں میں نے مجھے جانا تھا, میں اس کا رکن ہوں. تو عثمان گئی ضلع چار سب تحصیل چار سبدا پشاور کے پاس دارالعلوم نعمانیہ کے محتمم مولانا روح اللہ صاحب سے ہمارا کئی سال سے وعدہ چل رہا تھا کہ ان کے یہاں ختم بخاری میں حاضری ہوگی. کئی سال پروگرام بھی بنا, تاریخ میں طے ہو گئی, انہوں نے اشتہار بھی دے دیا, لیکن اچانک کوئی ایسی بات پیش آ گئی کہ میں نہ جا سکا. اور وہ عذر بھی عذر لنگ نہیں تھا, بلکہ ایسا تھا کہ انہوں نے بھی اس عذر کو تسلیم کیا. ایک سال ایسا ہی ہوا, پھر دوسرے سال ایسا ہی ہوا. پہلے سال میں یہ ہوا کہ افغانستان پر حملہ ہو گیا امریکہ کا, طالبان کا وہ قصہ پیش آ گیا. دوسرے سال مجھے کچھ بیماری پیش آ گئی, ایک اور سال ان کو کچھ عذر پیش آ گیا. تو خیر میں نے سوچا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس کے لیے جانا ہے ہی, تو وہاں بھی چلے جائیں گے. اس آخری زمانے میں آخری سہمائی جو ہوتی ہے مدرسوں والوں کی, یہ ان کی جان کنی کا عالم ہوتا ہے. اساتذہ اور طلبہ سب کے سب کے اوپر بخار چڑھا ہوتا ہے اسباق ختم کرانے کا, اس بخار میں ہم بھی مبتلا ہوتے ہیں. تو وقت نکالنا آسان نہیں ہوتا. تو سوچا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس اب کے کئی مہینے کے بعد ہو رہا ہے اور آخری ہو رہا ہے, کیونکہ تین سال اب مدت ہوتی ہے, وہ مدت کسی اجلاس پر ختم ہو جائے گی, اس کے بعد یہ کونسل ختم ہو جائے گی, اب دوبارہ اس کی تشکیل ہوگی, دوسرے اراکین آئیں گے, دوسرے لوگ آئیں گے. تو آخری اجلاس تھا, اہم تھا, اس میں شرکت تو ناگزیر تھی. تو عثمان غنی کا وعدہ کر لیا, جب وہاں کا وعدہ کر لیا اور اشتہار بھی دے دیا تو کونسل سے خط آیا کہ وہ کونسل کا اجلاس ملتوی ہو گیا ہے. تو اب وہاں عثمان غنی میں تو پکڑے گئے اور کونسل کا اجلاس اب ختم ہو گیا. خیر عثمان غنی چلے گئے, ابھی وہاں ابھی پہنچے نہیں تھے کہ مولانا شکیل احمد صاحب کو پتا چل گیا کہ میں ادھر کہیں آیا ہوا ہوں, یہ چنوٹ میں ہیں, دار العلوم کے فاضل ہیں, فارغ التحصیل ہیں, تخصص فی الافتاء انہوں نے مولانا عبد الشکور ترمذی صاحب کے پاس جامعہ حقانیہ آئی بال ضلع سرگودا میں کیا ہے. انہوں نے ایک بڑے مدرسے کی بنیاد چنوٹ میں رکھنی ہے, رات اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا. ان کو کہیں کنفرم لگ گئی کہ میں ادھر کہیں آیا ہوا ہوں, تو انہوں نے وہیں سے ٹیلی فون پر گھیرا ڈالا اور کہ صاحب آ جائیے. ہم نے کہا بھائی یہاں غلطی سے پھنس گئے تھے تو ہمیں واپس جانا ہے, کہ صاحب واپس چلے جائیے, دوبارہ آ جائیے. چاہے کونسل کا اجلاس پتہ چلا کہ اگلے ہفتے ہو رہا ہے, چنانچہ پرسوں کو وہ شروع ہوگا انشاءاللہ. تو ہم نے سوچا چلو مولانا شکیل احمد صاحب کے یہاں چنوٹ کا وعدہ کر لیتے ہیں. چنوٹ کا وعدہ کر لیا, بس چنوٹ کا وعدہ کیا ہی تھا کہ آدھے گھنٹے کے بعد ٹیلی فون سرگودا والوں کا آیا مولانا اشرف علی صاحب کا, کہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ چنوٹ آنے والے ہیں, تو آپ ہمیں بھی کچھ وقت دے دیجیے, ہم آپ کو فیصل آباد سے مارے جائیں گے. اب فلاں فلاں یہ ایک چند گھنٹے چند منٹ ایک اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے, جب جا ہی رہے ہیں چنوٹ سے اسلام آباد جانا ہی ہے اسلامی نظریاتی کونسل میں, تو راستے میں سرگودا میں ایک رات گزار لیں گے, وہاں جلسہ ہو جائے گا. انہوں نے اخبار میں اشتہار دیا تو مولانا یوسف صاحب کا ٹیلی فون کراچی پہنچ گیا کہ پتہ چل گیا ہے کہ آپ آنے والے ہیں اور اب آپ بربق اطلاع ہمیں مل گئی ہے, اور حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کا فرمان ہے کہ آپ ہمارے یہاں اختتام اسباق کی تقریب میں شرکت فرمائیں. تو یہ ان کی دعوت جو تھی پرکشش زیادہ تھی, کیونکہ میرا عرصے سے دل چاہتا تھا اس جامعہ میں اس مدرسے میں آنے کو. حضرت مدد الجہم کی عقیدت اور محبت کا تقاضا میرے دل میں یہی تھا کہ یہاں حاضری بار بار ہو. تو میں نے کسی تامل کے بغیر اس دعوت کو قبول کر لیا. یہ ہو گیا تو اب فیصل جامع امدادیہ فیصل آباد سے ٹیلی فون آیا صبح کو کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ آپ وہاں بھی آنے والے ہیں. جامع امدادیہ فیصل آباد میں تب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ فیصل آباد میں آئے اور جامعہ اسلامی امدادیہ میں نہ آئے؟ ہم نے کہا باقی نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے. تو وہاں بھی جانا ہوا. اب سر بودا سے ٹیلی فون پہ ٹیلی فون آ رہے ہیں تین اور اداروں کے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر مت جہاں آپ آئیں گے جامعہ محمودیہ میں, اس سے پانچ منٹ کے فاصلے پر ہمارا مدرسہ ہے, اور اس سے پانچ منٹ کے فاصلے پر کوئی دوسرا مدرسہ ہے, اس سے پانچ منٹ کے فاصلے پر کوئی تیسرا ہے. یہ قصہ ہے. تو لیکن یہ میرے لیے فالے نیک ہے اور ہم سب کے لیے فالے نیک الحمدللہ, اس لیے کہ بقول والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے ہماری برادری طلبہ کی برادری, اصلی برادری طلبہ کی برادری ہے. ہم الحمدللہ طالب علم ہیں اور اپنے طالب علمی کو اپنے لیے سرمایہ نجات بھی سمجھتے ہیں اور سرمایہ حیات بھی سمجھتے ہیں. یہ مساکین کی برادری ہے. اس مقام مساکین کی برادری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی, مساکین ہی کے بارے میں فرمائی تھی کہ اللہم احینی مسکینن وامتنی مسکینن واحشرنی فی زمرۃ المساکین, کہ اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ اور مسکین بنا کر ہی میری موت ہو اور میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ ہو, مساکین کے ساتھ ہو. ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اسی دعا کی روشنی میں غالباً یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ میرا جینا بھی طلبہ کے ساتھ ہو, میرا مرنا بھی طلبہ کے ساتھ ہو, میرا حشر بھی طلبہ کے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. آخر وقت تک دارالعلوم کراچی کے ہی احاطے میں, دارالعلوم ہی کے مکان میں قیام تھا, وہیں آخری لمحات آئے, وہیں نماز جنازہ پڑھی گئی اور ان کے قبر کو مزدوروں طلبہ نے مزدوروں کا ہاتھ نہیں لگانے دیا. طلبہ نے اپنے ہاتھوں سے قبر ان کی تیار کی, کھودی اور ایسی صاف اس کو کہ ایسی صاف قبر بنائی کہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے کبھی ایسی صاف قبر نہیں دیکھی, ایسا معلوم ہوتا تھا کہ طلبہ نے اپنی پلکوں سے اس کی صفائی کی, آنکھوں کی پلکوں سے. اتنی محبت سے ان کو ہمارا طلبہ ہی نے اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کیا تھا, ان کا جنازہ طلبہ ہی نے اٹھایا تھا, اور اتنی بڑی تعداد اس جنازے کو کندھا دینے والی تھی کہ اس جنازے کی چارپائی میں بڑے بڑے لمبے لمبے بانس باندھے گئے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انسانوں کے سمندروں پر سمندر میں وہ جنازہ تیرتا ہوا جا رہا ہے. تو بیماری کے زمانے ہی میں ایک مرتبہ یہ خبر مشہور ہو گئی ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ان کا انتقال ہو گیا, دل کی تکلیف تھی تو یہ خبر مشہور ہو گئی. اب ملک سے اور بیرون ملک سے خطوط, ٹیلی فون, تار اور کیا کیا, اس زمانے میں فیکس تو ہوتا نہیں تھا, ای میل نہیں ہوتا تھا, موبائل ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے, لیکن جتنے اور ذرائع تھے ان سب سے تعزیت کے خطوط آنے شروع ہو گئے اور تعزیت کے پیغامات آنے لگے. تو اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگرچہ خبر غلط تھی اور جھوٹی مشہور ہوئی تھی لیکن مجھے ایک بات کی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے نیک بندے مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو اللہ والے اگر کسی سے محبت کریں تو یہ اس کے لیے فال نیک ہے. تو طلبہ اور مدرسوں کے اساتذہ اگر اس مجھ ناچیز سے ایسی محبت کریں تو میرے لیے فال نیک ہے, اور اللہ کی رحمت سے کبھی امید ہے کہ میری وہ کمزوریاں جن سے میں واقف ہوں اور میرا رب واقف ہے اور کسی کو خبر نہیں میرے ان گناہوں کی, میری خرابیوں کی, انشاءاللہ ان بزرگوں اور اللہ والوں اور طلبہ اور اساتذہ کی حسن زن سے, ان کی محبت سے انشاءاللہ ان کمزوریوں کو بھی اطلاع فرما دے گا. میرے لیے فال نیک ہے. واقعہ یہ ہے کہ میری زندگی کے عزیز ترین, محبوب ترین اور لذیذ ترین لمحات وہ ہوتے ہیں جو میرے اپنے طلبہ کے ساتھ گزرے. یہی وجہ ہے کہ دار العلوم کی تمام انتظامی ذمہ داریاں بالآخر میرے ہی پر آ کر تان ٹوٹتی ہے. ان کی ذمہ دار انتظامی ذمہ داری مجھ پر ہے, فتوا کی دارالفتا کی فتوا کی ذمہ داری بھی دار العلوم کی مجھ پر ہے, اور ملک کے پتہ نہیں کتنے اداروں اور کتنے کونسلوں کتنی کمیشنوں کتنے بورڈوں کتنی کمیٹیوں اور کتنے ورکنگ بورڈوں وغیرہ کا رکن ہوں, اور ان کے اجلاس جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی محنت اور تیاری کر کے ان میں شریک ہونا پڑتا ہے. ان تمام اور غیر ملکی اور غیر ملکی سفروں کا بھی ایک سلسلہ جاری رہتا ہے. ان تمام کے باوجود میں نے اپنے تدریس کے سلسلے کو ختم نہیں کیا. الحمدللہ آج تدریس کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے, سن 60 سے شروع کی تھی تدریس کا سلسلہ شروع ہوا تھا, آج 2003 ہے, 45 سال عیسوی سن کے اعتبار سے مجھے تدریس کی خدمت انجام دیتے ہوئے ہو گئے الحمدللہ. درس نظامی کے تمام علوم و فنون کے الحمدللہ ابتدا سے انتہا تک کتابیں پڑھانے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائی. میرے مرشد حکیم حضرت عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا بھی, جب میری صحت بار بار بگڑ رہی تھی اور تحمل کاموں کا نہیں ہو رہا تھا, تو فرمایا تھا کہ بھائی ایسا کرو تم اسباق چھوڑ دو. مسلم شریف کا درس بھی میرے ساتھ تھا متعلق. میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت مجھے اس کی اجازت دیجئے کہ کم از کم ایک درس میں برقرار رکھ. فرمایا کہ اجازت ہے لیکن اپنے تحمل کو دیکھ. الحمدللہ آج تک وہ درس کا سلسلہ جاری ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ میں واقعتاً کہتا ہوں کہ میری زندگی کا لذیذ ترین وقت وہ ہوتا ہے جو طلبہ کے ساتھ میرا گزرتا ہے, طلبہ سے باتوں میں گزرے, طلبہ سے خطاب میں گزرے. الحمدللہ اس وقت بھی میں انتہائی فرحت محسوس کر رہا ہوں آپ حضرات سے خطاب کر کے, اگرچہ مسلسل سفر اور مسلسل مصروفیات, اور آج مجھے سرگودہ بھی جانا ہے, مائک جلسے میں بھی خطاب کرنا ہے, لیکن یہ کہ الحمدللہ میں اس کو اپنی روح کی غذا سمجھتا ہوں کہ اپنے طلبہ سے اپنی برادری سے خطاب کروں. میری بھی دعا الحمدللہ یہی ہے, اللہم احجنی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. آج اختتام درس کی یہ تقریب ہے. الحمدللہ دار العلوم فیصل آباد کے تعلیمی سال کا اختتام آج کی اس تقریب پر ہو رہا ہے. الحمدللہ بہت سارے ایک بڑی تعداد طلبہ کی دورہ حدیث سے فارغ التحصیل ہوئی ہے, اور ایک تعداد طالبات کی بھی دورہ حدیث سے فارغ ہوئی ہے. اسی طریقے سے ایک بڑی تعداد طلبہ کی حفظ قرآن سے فارغ ہوئی ہے, اور طالبات کی بھی ایک تعداد حفظ قرآن سے فارغ ہوئی ہے. اسی طرح تخصص فی الافتاء سے بھی کئی طلبہ الحمدللہ فارغ ہوئے ہیں. یہ عظیم علمی اور تحقیقی اور درسی اور تدریسی خدمات کا اختتام اس وقت ہو رہا ہے. ایسے ہی موقع پر جبکہ تعلیمی سال کا اختتام ہو رہا ہوتا تھا, میرے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جتنے بڑے بڑے تاجر ہیں یا چھوٹے تاجر ہیں, جب ان کا تجارتی سال پورا ہوتا ہے, مالی سال پورا ہوتا ہے, تو وہ پورے سال کا چٹھا تیار کرتے ہیں, کچا چٹھا تیار کرتے ہیں کہ سال بھر میں ہم نے کیا کمایا اور کیا کھویا, کتنا آیا کتنا خرچ ہوا, بچت کیا ہوئی. اور ایک مومن بھی تاجر ہے اپنی جان کا, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہمارا سامان تجارت ہماری جانیں ہیں جو ہم نے اللہ کے ہاتھ فروخت کی ہیں, خریدار اللہ رب العالمین ہے, اور اس کے ثمن ہم کو انشاءاللہ جنت کی شکل میں ملنے والا ہے. اسی امید پر ہم نے اپنی جانیں اللہ کے سپرد کی ہیں. تو ہم بھی تاجر ہیں. ایک اور حدیث میں بھی فرمایا کہ کل من یغدو فبائع نفسہ, جو شخص بھی صبح کرتا ہے وہ اپنی جان کی بیع کرتا ہے, وہ فروخت کرتا ہے. فموبقھا او موبقھا, پس پھر وہ یا تو اپنی جان کو اللہ کے عذاب سے چھڑا لیتا ہے یا ہلاکت اور بربادی میں ڈال دیتا ہے. تو یہ ہماری زندگی ہماری پونجی ہے, ہماری زندگی کا ہر وقت ہر لمحہ یہ ہماری متاع ہے, اسی کی قیمت پر ہم کو جنت ملنے والی ہے اگر ہم نے اس کو صحیح مصرف پر لگایا. اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس متاع کو ہم نے اگر ضائع کر دیا تو پھر وہ دوسری بات ہے جس سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے, مجھ سے پناہ مانگتے ہیں. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہمارا تعلیمی سال ختم ہوتا ہے تو ہمیں بھی اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے اس سال بھر میں کتنی علم میں ترقی کی, کتنی عمل صالح میں ترقی کی, کتنے اخلاق میں ہم نے ترقی کی, کتنے گناہوں میں ہماری کمی ہوئی, کتنی خطاؤں میں ہماری کمی ہوئی, کتنی غفلت اور سستی میں ہماری کمی ہوئی. یہ حساب لگانا ہماری ذمہ داری ہے اور فرض منصبی ہے. آج کا دن جہاں خوشیوں کا دن ہے کہ آج اللہ تعالی نے ہمارا ایک تعلیمی سال کا سفر کٹھن سفر پورا کیا ہے, وہیں ہمیں اس کا بھی جائزہ لینا ہے کہ اس سفر میں ہم نے کیا کمایا اور کیا کھویا, اپنا جائزہ لیں. طلبہ اس کا جائزہ لیں کہ ان کو جتنی محنت کرنے کی قدرت اللہ نے دی تھی پڑھنے کے لیے, کیا اتنی انہوں نے محنت کی؟ جتنی پابندی ان کو اسباق میں کرنی چاہیے تھی کیا اتنی پابندی انہوں نے کی؟ جتنا اس کے مطابق اس علم کے مطابق عمل کرنا چاہیے تھا اس کے مطابق عمل کیا؟ اساتذہ کرام کو بھی یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ان کے ذمے طلبہ کی تعلیم اور تربیت کی جو نازک ذمہ داریاں سپرد ہوئی تھیں وہ ان ذمہ داریوں میں جتنا جتنا کام کر سکتے تھے کیا وہ سارا سارا کام کیا ہے یا اس میں کچھ کوتاہی تو نہیں ہو گئی؟ اسباق کی تیاری میں, مطالعے میں, اسباق کے سمجھانے میں اور طلبہ کی اخلاقی تربیت میں ہمارے اعمال میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی؟ منتظمین کو بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو فرائض منصبی تھے ان میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی. حساب شعبہ حسابات کو بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ مدرسے کی جو پیسے جو امانت ہے, مقدس امانت, نازک امانت, خطرناک امانت, اس امانت کو ہم نے صحیح مصرف پر صحیح جگہ پر خرچ کیا ہے یا نہیں, کیونکہ آخرت میں ایک ایک پائی کا حساب ہونے والا ہے, ایک ایک لمحے کا حساب ہونے والا ہے. یہ مدرسوں کے پیسے خوفناک امانت ہیں, یاد رکھیے خطرناک امانت ہیں. میں اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اپنے انتقال سے 9 مہینے قبل دارالعلوم کا سارا انتظام و انصرام والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے سپرد فرما دیا تھا, نائب صدر مقرر کیا اور تمام ہم دونوں بھائیوں کو, مجھے اور مولانا تقی عثمانی صاحب کو نائب صدر مقرر کیا, وہ بھی نائب صدر تھے میں بھی, لیکن انتظامی تمام ذمہ داری میرے سپرد فرما دی. انتقال سے 2-4 روز پہلے کی بات ہوگی کہ مجھ سے پوچھ فرمانے لگے کہ وہ جو حدیث ہے غزوہ خیبر سے واپسی پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالا تو آپ کا ایک آزاد کردہ غلام آپ کے تجاوے کو کھول رہا تھا اونٹ سے, تو اس کے آ کر تیر لگا اور وہ جان لیوا ثابت ہوا, انتقال ہو گیا. اب سفر کیسا؟ جہاد کا سفر. کس کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور کس کی خدمت کرتے ہوئے؟ تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے وہ تیر آ کر لگا, موت واقع ہوئی. تو صحابہ کرام نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ ہنی اللہ شہادت یا رسول اللہ، مبارک ہو شہادت اس کو یا رسول اللہ، اس کو شہادت مبارک ہو، کیسی عظیم شہادت ملی. تو آپ نے فرمایا کہ کلا کلا ہرگز نہیں، اس کو شہادت نہیں ملی، میں اس کے اوپر اس چادر کو آگ بن کر بھڑکتا ہوا دیکھ رہا ہوں جو اس نے مال غنیمت میں سے تقسیم ہونے سے پہلے نکال لی تھی. مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اس نے وہ چادر نکال لے لی تھی مال غنیمت میں سے، وہ اس کے اوپر آگ بن کر بھڑک رہی ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں اپنے آپ. آپ اندازہ کیجئے کہاں سفر جہاد، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. ویسے بھی احادیث میں آتا ہے کہ حالت سفر میں کسی کی موت ہو تو شہادت کا درجہ ملتا ہے، پھر یہ تو جہاد کی سبیل اللہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، لیکن غلطی یہ ہوئی تھی کہ چادر مال غنیمت میں سے لے لی تھی تو وہ آگ بن کر بھڑکا دی گئی. جب یہ سنا تو صحابہ کرام ڈر گئے، اور ایک صحابی آئے اور ایک چپل کی ایک پٹی یا دو پٹیاں لا کر پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غنیمت تقسیم ہو چکی تھی، غانمین اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے، لا کر پیش کی. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ چپل کی یہ پٹی یا دو پٹیاں میں نے مال غنیمت میں سے لے لی تھی تقسیم سے پہلے، یہ میں واپس لایا. آپ نے فرمایا کہ شراکن او قال الشراکان من نار، یہ چپل کی پٹی ایک، یا یوں فرمایا کہ یہ دو، راوی کو شک ہے دو پٹی ایک تھی یا دو تھی، چپل کی پٹی. چپل کی پٹی کی قیمت ہی کیا ہوتی ہے، وہ مال غنیمت میں سے لے لی تھی. اس صحابی نے ڈر کے واپس لائے وہ کہ یا رسول اللہ میں نے مال غنیمت میں سے لے لی تھی، یہ واپس لایا ہوں. آپ نے فرمایا کہ شراکن او قال شراکان من نار، یہ تو آگ کی پٹیاں ہیں، جہنم کی آگ کی پٹیاں بن گئی ہیں. اب کہیے یہ واقعہ سنانے کے بعد والد ماجد رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ عام طور سے اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر یہ پٹیاں تم واپس نہ لاتے تو یہ پٹیاں تمہارے لیے جہنم کی آگ بن جاتی، لیکن اب تم چونکہ واپس لے آئے ہو تو بچ گئے جہنم کی آگ سے. فرمایا کہ یہ مطلب نہیں ہے اس واقعے کا، اس حدیث کا یہ مطلب میرے نزدیک صحیح نہیں ہے. فرمایا کہ اس کا مطلب کچھ اور ہے، وہ یہ کہ مال غنیمت تقسیم ہو چکا ہے، غانمین جن کے وہ حصے تھے مال غنیمت میں اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں، اب تم لائے اور تم نے چوری کی تھی یہ اس وقت جبکہ غنیمت تقسیم نہیں ہوئی تھی، مشترک مال میں سے چوری کی تھی، اب تقسیم ہو چکی ہے غنیمت، غنیمت کا مال تقسیم ہو چکا اور جس جس کو جتنا حصہ ملنا تھا وہ اپنے اپنے حصہ سے لے لے کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں. اب یہ ایک پٹی یا دو پٹی ایسی ہے کہ اس میں تمام غانمین کا حق ہے، سب کی مشترک ملکیت ہے یہ، اور اب ان کو ان تمام غانمین میں تقسیم کرنا ممکن نہیں. اس پٹی کو کیسے سب غانمین میں تقسیم کرو گے؟ زیادہ سے زیادہ کوئی یہ کہے کہ صاحب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کو فروخت کر دیا جائے، اس کی قیمت کو تقسیم کر دیا جائے. تو وہ جو ایک پٹی یا دو پٹی تھی اس کی قیمت تو ایک درہم کے برابر بھی نہیں تھی، اگر ایک درہم کے برابر بھی ہو تو اس ایک درہم کو 1400 یا اختلاف روایات 1800 مجاہدین میں تقسیم کیسے کیا جائے گا؟ ایک درہم کو جو اپنے اپنے گھروں کو اپنے اپنے قبائل کو واپس چلے گئے تقسیم کرنے کے لیے، اس سے زیادہ خرچہ ہو جائے گا جتنی کی یہ قیمت ہے، کرنا ممکن نہیں، اور ان سے معاف کرانا بھی اب ممکن نہیں، کیونکہ اب تم کس کس سے جا کر معافی کرواؤ گے؟ تمہیں تو بہت سارے تم بہتوں کو تو تم جانتے بھی نہیں. نتیجہ کیا ہے کہ اب تمہارے لیے جہنم کی پٹیاں بن گئی ہیں. والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنانا کا فرمایا کہ جو حکم اس مال غنیمت کے مال کا تھا وہی حکم مدرسوں کے مال کا ہے، یاد رکھیں، وہی حکم مدرسوں کے مال کا ہے، اس واسطے کہ مدرسوں کے اندر جو چندہ آتا ہے، کتنے لوگوں کا چندہ ہوتا ہے، کوئی ایک روپیہ دیتا ہے، کوئی پانچ دیتا ہے، کوئی سو دیتا ہے، کوئی ہزار دیتا ہے، کوئی لاکھ دیتا ہے، عورتیں مرد ملکی غیر ملکی افراد چندہ دیتے ہیں، پھر اس وہ چندہ دیتے ہیں کس کے لیے؟ طلبہ کے لیے، مدرسے کے کاموں کے لیے، وہ مدرسے وہ طلبہ کتنے ملکوں کے اور کتنے شہروں کے کتنے علاقوں کے ہوتے ہیں، یہ مشترک ملکیت ہوتی ہے مدرسے کا پیسہ. اگر خدا نہ خواستہ اس کے اندر کوئی شخص چوری کرے، دھوکہ بازی کرے، یا سستی کرے، یا اس کو خراب کرے، ضائع کرے، تو وہ تمام ان لاتعداد انسانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، ان سب سے کیسے معاف کروائے گا، ان کے حقوق کو کیسے ادا کرے گا؟ اس واسطے یہ مدرسے کا پیسہ خطرناک ہے، نازک ذمہ داری ہے. یہ واقعہ میں آپ حضرات کو اس واسطے سنا رہا ہوں کہ اس مال کا تعلق شعبہ حسابات کو تو ہوتا ہی ہے، ہر مدرسے کے اندر ایک شعبہ حسابات ہوتا ہے، اس پر تو سب سے بھاری ذمہ داری ہے ہی، مدرسے کے محتمم پر بھی سب سے زیادہ بھاری ذمہ داری ہے ہی. لیکن یاد رکھیے، یہ واقعہ طلبہ اور اساتذہ کے لیے بھی عبرتناک ہے. اساتذہ نے اگر تنخواہ پوری لی ہے، وقت پورا نہیں دیا، تو مدرسے کا پیسہ ناجائز، جتنا وقت چوری کیا، خدا نہ خواستہ، میں نہیں کہتا کہ مدرسے کا اساتذہ وقت کی چوری کرتے ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو، تو اس نے مدرسے کے پیسے میں جتنا وقت میں اس نے جتنا وقت کم دیا اور تنخواہ پوری لے لی، تو یہ کم کیے ہوئے وقت کے مقابلے میں جو پیسہ آیا، یہ سور کے گوشت کی طرح حرام ہے، اور یہ ایسا حرام ہے کہ شراکن من نار اور شراکان من نار کا مصداق ہے، کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کا مشترک مال ہے جس کے اندر حق تلفی اگر ہو جائے تو اس کی تلافی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا سوائے اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم. اور طلبہ کے لیے اس واسطے کہ طلبہ کے پاس بھی مدرسے کی چیزیں امانت ہوتی، جس کمرے میں وہ رہتے ہیں وہ کمرہ ان کے پاس امانت ہے، جس درسگاہ میں وہ پڑھتے ہیں وہ درسگاہ ان کے پاس امانت ہے، جس چارپائی پر وہ لیٹتے ہیں وہ چارپائی ان کے پاس امانت ہے، جو کتابیں وہ پڑھتے ہیں وہ کتابیں مدرسے کی ہیں وہ ان کے پاس امانت ہیں. غرض مدرسے کی کوئی عمارت ہے، درخت ہے، کوئی پودا ہے، اگر بعض طلبہ کی عادت ہوتی ہے دیوار پر لکھ دیا، کسی کی عادت ہوتی ہے درخت کے شاخ کو توڑ دیا، یہ مدرسے کی املاک ہیں، مقدس امانتیں ہیں، ان کو اگر آپ خراب کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شراکن من نار اور شراکان من نار کا اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے اس کا مصداق بن جائے. اس واسطے تعلیمی سال کے اختتام پر اس کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے خدا نخواستہ مدرسے کے پیسے میں کوئی دانستہ یا نادانستہ خیانت یا کوتاہی تو نہیں کی، وقت میں کوئی خیانت یا کوتاہی تو نہیں کی، محنت میں کوئی خیانت اور کوتاہی تو نہیں کی، اور اگر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی اس پر استقامت ادا کرنا. ایک بات تو بھائی یہ کہنے کی، جب طلبہ سے باتیں شروع ہوتی ہیں تو باتیں بہت ساری آ جانے لگتی ہیں، پھر اپنے آپ کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے، کچھ میری یہ بیماری ہے، کچھ کمزوری ہے، مگر اس کا مجھے کمزوری مجھے اچھی لگتی ہے. جب طلبہ سے بات شروع ہوتی ہے تو ختم کرنے کو جی نہیں چاہتا، تھک بھی جاتا ہوں تب بھی جی نہیں چاہتا. تو خیر ایک بات بھائی یہ ہے، جو طلبہ اور طالبات دورہ حدیث سے فارغ ہوئے ہیں، ایک بات ان سے کہنے کی ہے، پھر میں ایک بات ان سے کہوں گا جو تخصص سے فارغ ہوئے ہیں، پھر میں ایک بات ان سے کہوں گا جو حفظ سے فارغ ہوئے ہیں. ہاں انشاءاللہ دورہ حدیث سے جو فارغ ہوئے ہیں ان کو انشاءاللہ وفاق کے امتحان میں کامیابی پر شہادت العالمیہ ملے گی. پہلے تو اس کو خوب سمجھ لیجئے، شہادت العالمیہ نہیں ہے، یہ شہادت العالمیہ ہے. عالمیہ، عالم ہونے کی شہادت، عالم ہونے کی سند. تو سند عالم ہونے کی سند ملے گی وفاق المدارس سے، جس کا نام ہے شہادت العالمیہ. مگر خوب سمجھ لیجئے کہ بھائی وفاق والوں کی یہ مجبوری تھی، اس مجبوری میں ہم بھی شریک تھے، عاملہ اور شورا میں ہم بھی شریک تھے، جہاں اس سند کا یہ نام طے ہوا تھا کہ کوئی نہ کوئی نام تو دینا ہی تھا. تو عام طور سے یہ نام جامعۃ الازہر کے فاروق التحصیل علماء کی سند کو دیا جاتا تھا شہادت العالمیہ، تو جامعۃ الازہر کے تقلید میں ہم نے اس کا نام شہادت العالمیہ تجویز کیا. قانونی طور پر حکومت چونکہ اس کا معادلہ کر رہی تھی ڈبل ایم اے کے، اسلام ایم اے اسلامیات اور ایم اے عربی کا معادلہ کے ساتھ معادلہ کر رہی تھی، کوئی نام دینا تھا، شہادت العالمیہ تجویز کر دیا گیا، جس کے معنی ہیں کہ عالم ہونے کی گواہی، عالم ہونے کی سند. لیکن خوب سمجھ لیجئے یہاں دو باتیں ہیں غور کی. ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت والد ماجد رحمت اللہ علیہ سے میں نے حضرت مولانا شاہ انور کشمیری رحمت اللہ علیہ، انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا یہ ملفوظ کئی بار سنا. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ استاد تھے ہمارے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کے. وہ فرماتے تھے کہ ہم جب فارغ کرتے ہیں کسی طالب علم کو اور سند دیتے ہیں، دیوبند میں جو سند تھی اس کا نام تھا سند الفراغ. اس کے معنی تو واضح تھے کہ ضابطے کی طالب علم سے فراغت ہو گئی، نصاب سے فراغت ہو گئی. تو فرماتے تھے کہ خوب سمجھ لو، یہ اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ تم عالم دین بن گئے ہو. دارالعلوم دیوبند کی سند جب دورہ حدیث میں کامیاب ہونے پر ملتی تھی، اس پر فرمایا کرتے تھے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کہ یہ اس بات کی سند نہیں ہے کہ تم عالم دین بن گئے ہو. خوب سمجھ لو، ہم جو تم کو سند دیتے ہیں اس کا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ تمہارے اندر قوت مطالعہ پیدا کر دی گئی ہے، تمہارے اندر اللہ کے فضل و کرم سے یہ نصاب پڑھ کے درس نظامی کا تمہارے اندر مطالعے کا ملکہ پیدا ہو گیا، قوت مطالعہ پیدا ہو گئی. اب تم اگر فقہ کی یا اصول فقہ کی، منطق کی یا فلسفے کی، علوم بلاغت کی یا علم نحو و صرف کی، فقہ کی یا اصول فقہ کی، حدیث یا تفسیر کی، اصول تفسیر اصول حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھو گے تو مطالعہ کر سکو گے، سمجھ سکو گے. کئی کئی اتفاق سے کوئی الجھن پیش آ سکتی ہے، تمہاری لغت سے اور شروع سے مدد مل جائے گی، کسی بڑے عالم سے کہیں پوچھ لیں، لیکن باقاعدہ درسن پڑھنے کی اب آپ کو ضرورت نہیں. ہر کتاب کا مطالعہ، ہر علم فن کی، دینی علوم سے متعلق علم فن کی ہر کتاب کا مطالعہ کرنے کی تمہارے اندر قوت پیدا ہو گئی. عالم ابھی نہیں ہوئے، عالم بننے کا راستہ تیار ہو گیا. عالم بنو گے اس وقت جب اس قوت مطالعہ کو استعمال کرو گے، اپنے مطالعے کو بڑھاؤ گے، اپنی تحقیق کو بڑھاؤ گے. کہیں تدریس کا موقع ملے تو تدریس کے واسطے تمہیں تیاری کرنی پڑے گی، مطالعہ کرو گے. کہیں تشریف کا کام کرنا پڑے تو اس کے لیے تمہیں مطالعہ کرنا پڑے گا، اس میں اپنا تمہارا علم بڑھے گا. فتوا کا کام کرو گے تو اس کے لیے تمہیں کتابیں دیکھنی پڑے گی، مطالعہ کرنا پڑے گا، علم بڑھے گا. برس ہاں برس تک جب یہ سلسلہ جاری رہے گا تو انشاءاللہ عالم دین بھی بن جاؤ. ابھی عالم دین نہیں بنے. ایک بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے، دور حدیث سے فارغ ہونے والے طلبا کو، بہت طلبا کو یہ غلط فہمی یا خوش فہمی ہو جایا کرتی ہے کہ ہم عالم دین ہو گئے. ابھی عالم دین نہیں ہوئے، بلکہ قوت مطالعہ پیدا ہوئی ہے. دوسرے لفظوں میں سمجھیے کہ طالب علمی کا اب آغاز ہوا ہے. طالب علمی کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی. ہماری دعا ہے، الحمدللہ میں تو دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے مرتے تک طالب علم رکھیے، سب اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. تو یہ بہت بڑا منصب ہے. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه کی بشارت ہے. فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں, سمندروں کی مچھلیاں ان کے لیے استغفار کرتی ہیں. طالب علم کا بڑا مقام ہے. تو خوب یاد رکھیے, فارغ التحصیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر قوت مطالعہ پیدا ہوئی ہے. دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ اصلی طالب علمی کا اب آغاز ہوا ہے. طالب علمی من الماض الى اللہ جاری رہتی ہے. ایک بات تو یہ, اور دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ اہم اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے ایک معیار بتایا ہے عالم دین کا, انما یخشى اللہ من عباده العلماء, کہ اللہ کے بندوں میں سے خشیت والے صرف علماء ہی ہوتے ہیں. جو غیر عالم ہو وہ خشیت والا نہیں ہوتا. اپنے ضمیر کا جائزہ لیجئے کہ ہمارے اندر کتنی خشیت اللہ کی پیدا ہوئی ہے. اگر کچھ خشیت پیدا ہوئی ہے تو سمجھ لیجئے کہ کچھ علم آیا ہے, اور نہیں پیدا ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ محرومی ہے. فکر کی بات ہے, پریشانی کی بات ہے. اس خشیت کو ڈھونڈیے, تلاش کیجئے. خشیت کہاں ملے گی؟ کہاں ملے گی؟ دکانوں میں ملے گی, بازاروں میں, کارخانوں میں؟ نہیں. یہ کہاں ملے گی؟ خشیت والوں کے پاس ملے گی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ والوں کے پاس رہو, خشیت والوں کے پاس رہو گے, ان کی خدمت میں رہو گے, اللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ خشیت پیدا فرما دے گا. یہ صحبت سے اللہ والوں کی پیدا ہوتی ہے. اصحاب خشیت کی صحبت کو اختیار کرو. میرے والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ جب ہم دور حدیث سے فارغ ہوئے تو تخصص فی الافتاء کا شعبہ اسی سال سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دار العلوم کراچی میں قائم کیا, اور خود ہی وہ تخصص فی الافتاء کا کام کراتے تھے. تو ہم دونوں بھائی بھی اس تخصص فی الافتاء کی جماعت میں تھے. ہم چھ سات ساتھی تھے. بار بار فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو, دورہ حدیث تک پہنچنے کے بعد تم نے فقہ ظاہر کی تعلیم ضابطے کی حاصل کر لی ہے, ابھی فقہ باطن کی تعلیم باقی ہے. فقہ ظاہر کچھ مل گیا ہے, فقہ باطن سے خالی ہو. جس اہتمام اور کوشش اور محنت سے تم نے فقہ باطن کے کام میں وقت لگایا ہے, اتنی ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ اہمیت کے ساتھ فقہ باطن کی طرف توجہ دو. مجھے یاد نہیں ہے کہ تخصص فی الافتاء کے سال میں روز آنا, جب بھی سبق پڑھاتے تھے, سبق باقاعدہ تو نہیں ہوتا, تخصص میں سبقن سبقن کتابیں نہیں پڑھائی جاتی, لیکن شرح وقود رسم المفتی اور مقدمہ در مختار اور کچھ حصہ الاشباح والنظائر وغیرہ کا کچھ سبقن بھی پڑھایا تو, مگر مجلس روزانہ ہوتی تھی ساتھ. ہم فتوے لکھتے تھے, ان کو دکھاتے تھے, وہ اصلاح کرتے تھے. روز آنے شاید ہی کوئی دن خالی جاتا ہو جب یہ نہیں فرماتے تھے کہ دیکھو, اب جب تک تم اپنے اس علم باطن کو نہیں کرو گے عالم دین نہیں بنو گے. عالم دین بننا تو بہت بڑی بات ہے, پورے مسلمان نہیں ہوگے, نجات اس کے بغیر نہیں ہے جب تک باطن کی اصلاح نہ ہو. باطن میں تکبر اگر گھسا ہوا ہے تو جنت میں داخلہ مل جائے گا؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو اگر خدا نہ خواستہ کبر گھسا ہوا ہے علم کا یا عمل کا یا نسب کا یا منصب کا یا خاندان کا یا مال و دولت کا یا ذہانت کا یا حسن و جمال کا, کسی بھی چیز کا کبر اگر گھسا ہوا ہے تو جنت کا راستہ تو خود ہی روک دیا. جب تک اس رسیلے سے قلب کو پاک نہیں کرو گے جنت میں داخلہ نہیں, سارے فضائل بھرے رہ جائیں گے. اللہ کے یہاں اخلاص کی قیمت ہے, قیمت اخلاص کی ہے. میں نے اپنے مرشد حضرت ڈاکٹر دلی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حکایت بھی سنی تھی. فرمایا کہ ایک بزرگ جن کی پوری زندگی علم کی خدمت میں گزری تھی, تصنیف و تعلیم انتقال ہوا تو ان کے کسی شاگرد مرید نے خواب میں دیکھا اور حال پوچھا کہ کیا حال گزرا، تو فرمایا کہ بس بال بال بچ گیا، بال بال بچ گیا. مجھ سے پوچھا گیا تمہیں اتنی عمر دی گئی تھی، بتاؤ ہمارے لیے کیا لائے؟ میں نے کہا کہ یا اللہ پوری زندگی آپ کے دین کی علم کی علم دین کی خدمت میں گزاری تھی. فرمایا کہ تم نے علم دین کی خدمت تو کی مگر وہ میرے واسطے تو نہیں کی تھی، وہ تو تم نے اس واسطے کی تھی تاکہ تمہیں علامہ کہا جائے، مولانا کہا جائے، عالم کہا جائے، فلاں کہا جائے، یہ تو تمہیں مل چکا، میرے لیے کیا لائے ہو وہ بتاؤ. کہتے ہیں کہ میں سناٹے میں آ گیا، میری ساری پونجی کھوٹی نکل آئی. مجھ سے پوچھا، بار بار پوچھا جانے لگا، بتاؤ ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ میں نے کہا کہ اللہ میرے پاس میری تو پونجی ہی یہ تھی، اور تو کچھ ہے ہی میرے پاس نہیں. تو فرمایا کہ نہیں، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے، اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ جب تم لکھ رہے تھے تم نے دوات میں قلم ڈالا، اور قلم اٹھا کر جب کاغذ کے پاس لائے لکھنے کے لیے تو قلم کی میں سے روشنائی کی ایک بوند کاغذ پر گر گئی، قطرہ گر گیا. تم نے قلم کو رکھا، کپڑے کو اٹھایا، اس بوند کو صاف کرنے کے لیے، قطرے کو صاف کرنے کے لیے، اتنے میں ایک مکھی آ کر اس پر بیٹھ گئی جو اس کا پانی چوسنے لگی. تو تم نے اپنے ہاتھ کو، ہاتھ میں جو کپڑا تھا اس کو روک لیا تھا، یہ سوچ کر کہ اللہ کی مخلوق ہے، پیاسی ہے، ذرا پیاس بجھا لے تو پھر صاف کروں گا. یہ کام تم نے ہمارے لیے کیا تھا، یہ نیکی تمہاری ہمارے پاس محفوظ ہے، اسی کی بدولت تمہاری بخشش کرتے ہیں. سارا علم بھرا رہ گیا، ساری علمی خدمات بھری رہ گئی جب اخلاص نہیں تھا. اور مکھی کو پانی پینے کا موقع دے دیا، اس نے جنت دلوا دی. یہ باتیں خشیت والوں کی صحبت کے بغیر، فقہ باطن کے بغیر، باطن کے تزکیے کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. قرآن کریم نے جبھی تو کہا یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ صحبت سے حاصل ہوتی ہے اللہ والوں کی. صادقین سے مراد ہیں وہ جو زبان کے بھی سچے، دل کے بھی سچے اور عمل کے بھی سچے، یعنی اللہ والے. اللہ والوں کی صحبت میں رہو تو فقہ باطن بھی آ جائے گا. نہ آئے تمہیں اصطلاحیں، وحدت الوجود کس کو کہتے ہیں اور وحدت الشہود کس کو کہتے ہیں اور فلاں رضیلہ کس کو کہتے ہیں، فلاں رضیلہ کس کو کہتے ہیں اور فلاں فضیلت کس کو کہتے ہیں، فلاں فضیلت کس کو کہتے ہیں، اصطلاحیں یاد نہ ہوں، لیکن کسی اللہ والے کی صحبت کو لازم پکڑ لو، کسی اللہ والے کے سپرد کر دو اپنے آپ کو. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عادتاً اصلاح اس کے بغیر نہیں ہوتی کہ کسی مرشد کے حوالے اپنے آپ کو کر دو، اور ایسے حوالے کرو کہ اپنا ارادہ ختم کر دو، جس طرح وہ کہے اس کے مطابق عمل کرو، اپنے آپ کو ایسا صبر کرو شیخ کے کہ کل میت تھی یا دل غسال، جیسا میت ہوتا ہے مردہ غسل دلانے والے کے ہاتھ میں کہ جدھر اس نے پلٹا وہ پلٹ گیا، میت کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اپنے آپ کو کسی شیخ اور مرشد کے حوالے اس طرح کرو کہ اپنے سارے ارادے ختم کر ڈالو، جس طرح وہ کہے اسے مطابق عمل کرو، انشاءاللہ جنت کا راستہ کھل جائے گا، اصلاح ہو جائے گی، فقہ باطن حاصل ہو جائے گا، تزکیہ باطن حاصل ہو جائے گا. تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بے سب چار فرمائے گئے، یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، قرآن کریم کے الفاظ کی تعلیم ہے، اور یُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ میں قرآن کریم کے اعمال کے مضامین کی تعلیم ہے، معنی کی تعلیم ہے، اور حکمت میں حدیث کی اور سنت کی تعلیم ہے، اور یُزَكِّيهِمْ میں تزکیہ ہے اور تزکیہ تربیت. اب حاضر کیا نکلا؟ الفاظ قرآن کی تعلیم، معنی قرآن کی تعلیم، سنت کی تعلیم، تین چیزیں تو یہ ہوئی تعلیم کی. اور ایک چیز ہے تربیت کی. خلاصہ کیا نکل آیا؟ دو لفظوں میں نکل آیا تعلیم اور تربیت. صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو چار مقاصد بیان کیے قرآن میں, اور یہ چار جگہ بیان کیے, چاروں مقاصد چاروں جگہ بیان کیے, تو ان کا حاصل ہے تعلیم اور تربیت. تو آپ نے تعلیم تو کچھ حاصل کر لی ہے, تعلیم قرآن بھی حاصل کی, الفاظ قرآن بھی سیکھے, معنی قرآن بھی سیکھے, جلالین پڑھی, تفسیر پڑھی, ترجمہ قرآن پڑھا, تفسیر پڑھی, اور معنی سنت بھی سیکھی, حدیث پڑھی, دور حدیث میں الحمدللہ سنت کی تعلیم آپ نے حاصل کی, لیکن یزکیہم کا عمل باقی ہے, تربیت کا کام باقی ہے. یہ کام جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک نہ عالم مکمل ہوگے, اور یاد رکھے میں والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ پورے مسلمان بھی نہیں ہوگا. جنت اس پر موقوف ہے, نجات اس پر موقوف ہے, اس کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی جب تک باطن کی اصلاح نہیں ہوگی. اس واسطے عزیز طلبا جو دور عزیز سے فارغ ہوئے ہیں ان کے لیے میرے پیغام کا حاصل دو باتیں ہیں. ایک یہ کہ اپنے آپ کو عالم نہ سمجھو, طالب علم سمجھو, کہ اور وہ سمجھو کہ اصل طالب علم تمہاری اب شروع ہوئی ہے, تمہارے اندر قوت مطالعہ پیدا ہوئی ہے, محنت کرو اس کے اندر, اپنے علم کو بڑھاؤ, علم پر کبھی قناعت نہ کرو, مال پر قناعت کرو, دنیا کی نعمتوں پر قناعت کرو. علم ایسی چیز نہیں ہے جس پر قناعت کی جائے, جتنا علم حاصل ہو اس کو روز بڑھانے کی کوشش کرو, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اپنے باطن اور فقہ باطن کی طرف توجہ کرو, اور اس کا راستہ سوائے اس کے نہیں کہ کسی اللہ والے کے سپر کر دو اپنے آپ. یہ تو دور حدیث سے فارغ ہونے والے طلبا کی خدمت میں گزارش ہوئی, اور تحسس سے فارغ ہونے والے, اچھا طالبات سے فارغ تحصیل ہوئی ہیں دور حدیث سے, ان سے کچھ ایک خاص بات اور بھی کہنی. جو باتیں میں نے دور حدیث سے فارغ ہونے والے تمام طلبا سے کہی ہیں وہ ساری باتیں ان طالبات سے بھی ہیں, اور ایک بات ان سے ایسی بھی کہنی ہے جو انہی کے ساتھ خاص ہے. وہ یہ کہ آپ کا نصاب آپ کو دیکھتے ہیں, طلبا تو پڑھتے ہیں درس نظامی 8 سال میں, اور آپ نے پڑھا کتنے سال میں؟ 4 سال میں پڑھا, اور سند آپ کو بھی شہادت العالمیہ کی ملے گی. انصاف سے سوچو کیا تمہاری علمی قابلیت اتنی ہی ہے جتنی ان طلبا کی جنہوں نے 8 سال کھپائے ہیں اس تعلیم کے حاصل کرنے میں؟ میں آپ کو کوئی طعنہ دینے کے لیے نہیں کہہ رہا, لیکن اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک حقیقت واضح رہے. آپ نے 8 سال کے بجائے 4 سال لگائے ہیں, ایک بات تو یہ ہے. اچھا طالبات کہیں اقامتی ہے انتظام؟ طالبات اقامتی ہیں. اچھا تو آپ اگر آپ نے 4 سال لگائے ہیں تو آپ کا جو نصاب بنایا وہ بھی ہم نے ہی بنایا ہے, وفاق المدارس کے عاملہ نے اس کو منظور کیا, شورا نے منظور کیا, اور ہم نے ہی مجبوراً بنایا تھا, لیکن آج تک ہمارا ضمیر اس نصاب پر مطمئن نہیں ہے. واقعہ یہ ہے میں آپ کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتا طالبات کی اور ان کی معلمات کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ صورتحال واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سچی بات یہ کہ ہمارا ضمیر مطمئن نہیں ہے کہ اس 4 سالہ تعلیم کی بنیاد پر آپ کو شہادت العالمیہ دی جائے. ہمارا ضمیر اس پر مطمئن نہیں. وفاق المدارس کے صدر ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی رائے بھی یہی ہے کہ ہمارا ضمیر مطمئن نہیں ہے کہ آپ کو ان 4 سالہ تعلیم کی بنیاد پر شہادت العالمیہ دی جائے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے آپ نے نہ بخاری پوری پڑھی, نہ مسلم پوری پڑھی, نہ ابو داؤد پوری پڑھی, نہ مشکات پوری پڑھی, نہ فقہ کی ساری کتابیں پڑھی, نہ منطق کی, نہ فلسفے کی, اور عربی زبان کی بھی. آپ نے بہت ہی مختصر راستہ لے کر وہاں تک پہنچنے کا راستہ آپ لوگوں کے لیے نکالا دیا ہے. اللہ تعالیٰ مبارک کرے, اور میں آپ کو پھر بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا چار سالہ تعلیم سے، یہ بھی بہت بڑی دولت ہے آپ کے لیے، بہت بڑی دولت ہے، آپ قابل قدر ہیں. پہلے ہماری ان بچیوں کو یہ دولت بھی نصیب نہیں تھی، اب جب کچھ برسوں سے الحمدللہ دینی مدارس نے یہ انتظام کیا، یہ بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہے. لیکن یاد رکھنا، اپنے آپ کو آدھا ہی عالم سمجھنا، آدھا نصاب پڑا ہے آدھا عالم سمجھنا، بلکہ میں نے تو ابھی طلبہ سے کہا کہ اپنے آپ کو آدھا بھی نہ سمجھنا، عالم سمجھنا ہی نہیں، طالب علم سمجھنا. تو اب اپنے آپ کو تم آدھا طالب علم سمجھنا، عالم تو نہ طلبہ کو سمجھنا ہے نہ طالبات کو. طلبہ کو میں نے کہا کہ اپنے آپ کو سمجھو کہ طالب علم اب شروع ہوئی ہے، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے آپ کو آدھا طالب علم سمجھو. ایک نصیحت تو میں آپ کو یہ کرتا ہوں. اور بھائی ایک بات اور بھی، کوئی پتہ نہیں دیر تو نہیں ہو رہی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات کثرت سے سننے میں آ رہی ہے، مدرسۃ البنات جہاں بھی قائم ہیں وہاں کے فارغ التحصیل عالمات کے بارے میں، سب کی جگہ نہیں میں کہہ رہا، سب مدرسوں کے بارے میں نہیں، سب عالمات کے بارے میں نہیں، لیکن بہت سے مدرسوں کی بہت سی عالمات کے بارے میں یہ شکایتیں میرے کانوں تک پہنچی ہیں، اور کچھ واقعات بھی میرے سامنے آئے ہیں کہ چونکہ تعلیم ملی ادھوری، تعلیم ملی ادھوری، تو اس کی وجہ سے بعض طالبات کو یہ نقصان ہوا کہ ان کے دماغوں میں دماغ اونچے ہو گئے، ان کے دماغ اونچے ہو گئے، اپنے آپ کو اب وہ اپنے ماں باپ سے بھی بڑا سمجھنے لگی، اپنے بڑے بہن بھائیوں سے بھی بڑا سمجھنے لگی کہ ہمارے ماں باپ عالم نہیں ہم عالمہ ہیں، ہمارے بہن بھائی عالم نہیں ہم عالمہ ہیں، حافظہ ہیں، قاریہ ہیں، چلو یہاں تو نبھ جائے گا، ماں باپ نبھا لیں گے کسی نہ کسی طریقے سے. اب تمہاری بات ماں کیا ہوگا کہ ماں باپ کی خدمت جتنا پہلے کیا کرتی تھی اب نہیں کرتی، بہن بھائیوں کے ساتھ جیسا اس نے سلوک نرمی کا اور تواضع اور انکساری کا حسن اخلاق کا پہلے تھا اب اس میں کمی آ گئی، بہت سی جگہوں پر یہ شکایتیں ملی. اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں تو ماں باپ ہر ایپ پر پردہ ڈال دیتے ہیں، بہن بھائی بھی پردہ ڈال دیتے ہیں، سسرال والے تو نہیں برداشت کرتے اس قسم کی باتوں کو، وہ تو چھوٹے سے ایپ کو بہت اچھالتے پر کا کبوا بنا دیتے. اب اگر وہاں جا کر تمہارا تعلق، تمہارا معاملہ اپنے شوہروں کے ساتھ یہی ہوگا، اگر اتفاق سے بیچارہ وہ شوہر عالم نہیں اور تم اپنے آپ کو اپنا بڑا اس سے بڑا سمجھو گی تو کیا ہوگا، تعلقات خراب ہو جائیں، تم اس کی خدمت کرنے میں آر محسوس کرو گی، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ شوہر کے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بتائے ہیں، ساس سسر کے ساتھ تمہارا وہ سلوک نہیں محبت سے وہ ساس سسروں کی خدمت بھی کرتی ہے، ان کا ادب و احترام بھی کرتی ہیں، اپنے سسرال کے لوگوں سے ایسا ہی تعلق رکھنے کی کوشش کرتی ہیں ہمارے یہاں کی عورتیں، شریف خاندانوں کی عورتیں، جیسے اپنے بہن بھائیوں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ دوسرے تعلق ہوتا ہے. شریف لڑکیوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے، مسلمانوں کی تعلیم یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت کی تعلیم کا تقاضا بھی یہی ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ بہو کے ذمے ساس سسر کی خدمت نہیں ہے، بہو کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ساس کی خدمت کرے یا سسر کی خدمت کرے یا دیور کی یا نندوں کی خدمت کرے، جب ان کی مہمانداریاں کرتی پھرے، ان کو کھانے پکا پکا کر کھلائے، یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن اگر کھلاؤ گی تو ثواب کس کو ملے گا، تمہیں ہی تو ملے گا، اور پھر تمہیں پیار کے بدلے میں پیار ملے گا. تم ساس سسر کو اپنا باپ اور ماں بنا کر رکھو گے تو وہ تمہیں بیٹی بنا کر رکھے گی، نندوں اور دیوروں کو اپنا بہن بھائی سمجھو گے تو وہ تم کو اپنی بہن سمجھیں گے. تو محبت کا جواب محبت سے ملا کرتا ہے، تکبر کا جواب محبت سے نہیں ملا کرتا. تو یاد رکھیے، کئی واقعات میرے سامنے آئے ہیں، الحمدللہ دارالعلوم کراچی کے طالبات کے واقعات ایسے میرے علم میں نہیں آئے، اور الحمدللہ اس مدرسے کی بھی کبھی ایسی بات ہم نے نہیں سنی, لیکن بعض مدرسوں کے طالبات بلکہ کئی مدرسوں کے طالبات کے ایک اس سے سامنے آئے کہ پہلے اچھی خاصی تھی وہ لڑکیاں, اب ان کے اخلاق و کردار میں فرق آ گیا, نہ ماں باپ کے ساتھ وہ ویسی رہی نہ بہن بھائیوں کے ساتھ ویسی رہی, شادی ہوئی تو کچھ ہی دنوں کے بعد اب میاں بیوی میں تلخیاں شروع ہو گئیں اور ساس سسر سے جھگڑے شروع ہو گئے. بعض واقعات, ایک واقعہ میرے علم میں کہ طلاق بھی ہو گئی, اور ایک واقعہ ایسا میرے علم میں ہے کہ طلاق ہونے والی تھی, بالکل ہونے والی تھی, بیچ میں ہم لوگ پڑ گئے اور سمجھایا, بہت کوشش کی, محنت کی, تقریباً ایک سال کوشش ہوتی رہی, پھر اللہ تعالیٰ نے طلاق سے بچا لیا, مگر ابھی تک ان کی زندگی میں وہ لطف نہیں پیدا ہوگا جو میاں بیوی کی زندگی میں ہونا چاہیے. تو بھائی یہ علم نعمت ہے, یہ شیطان کا بہکاوا ہے کہ اس علم کی بنیاد پر آدمی میں تکبر پیدا ہو جائے. یہ علامت اس بات کی ہے کہ علم نہیں آیا, علم دین نہیں آیا. جس کے پاس علم دین آیا کرتا ہے اس کا سر جھک جایا کرتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا درخت کو جس درخت پر کوئی پھل لگا ہوا نہ ہو تو یوں سیدھا کھڑا رہتا ہے, تنا ہوا, اس کی ساری شاخیں تنی رہتی ہیں, اور جو درخت پھلوں سے لدا ہوا ہو, آم کے درختوں کو نہیں دیکھا جب لدا ہوا ہوتا ہے اس کی ساری شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں. جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کا سر جھکا ہوتا ہے. سالدار جو عالم سرور کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے کیسی بے دردی سے ان کو تکلیفیں پہنچائی تھی, اپنے آبا و اجداد کے وطن کو آپ نے چھوڑا تھا, ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے, اور ایک سال کسی مہینے ایک سال بھی چین سے وہاں بیٹھنے نہیں دیا. کتنے مرتبہ حملے کیے اور قتل کے منصوبے بنائے, سازشیں کی, اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا ہے ان کے اوپر اور اللہ تعالیٰ نے مکہ کی فتح نصیب فرمائی, تو فاتح کی حیثیت سے جب تاجدار دو عالم سرور کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے شہر میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کی کا سر مبارک جھکا ہوا تھا, تنا ہوا نہیں تھا, آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا اللہ کے سامنے کہ اللہ آپ نے یہ نعمت عطا فرمائی. تو قدر کیجئے اس علم کی نعمت کی. اس چار سالہ نصاب میں اگرچہ آپ کو آپ عالمہ تو نہیں بنی لیکن بہت بڑا خزانہ آپ کو ملا, بہت بڑی دولت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے, اس کی قدر کیجئے, اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے. اللہ کی نافرمانی ہوگی اگر اس کی ناشکری کی, اور شکر اس کا یہی ہے کہ آپ کی گردنیں اللہ کے سامنے جھک جائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہم اجعلنا شاکرین لنعمتک مسنین بها قابلیها واتمها علینا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو, اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو, یاد رکھو بڑا سمجھنا شیطان کی سنت ہے, اور شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا, وہ بہت بڑا عالم تھا, اتنا بڑا عالم تھا کہ انبیاء کرام کے بعد کوئی اتنا بڑا عالم نہیں ہو سکتا جتنا بڑا وہ عالم تھا, بعض فرشتوں سے بھی زیادہ اس کا علم تھا, لیکن مردود ہوا وہ تکبر کی وجہ سے. تو دلوں میں اگر خدا نہ خواستہ کچھ بڑائی آئی ہو نکال دو, اور کسی اللہ والے سے کسی بزرگ سے اپنا اصلاحی تعلق خط و کتابت کے ذریعے قائم رکھو. اور اس سلسلے میں میں آپ کو مشورہ دوں گا, طالبہ سے خطاب ہو رہا ہے کہ بہشتِ زیور میں ساتواں حصہ ہے شاید جس میں پیری مریدی سے متعلق مضامین ہیں اور باطن کی اصلاح سے متعلق مضامین ہیں, کافی تفصیلی کلام ہے, عنوانات ہیں اس کے, اس کو آپ غور سے پڑھیں, کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اپنے اساتذہ سے پوچھیں, بزرگوں سے پوچھیں, ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. بلکہ پڑھا تو آپ نے الحمدللہ بہت کچھ چار سالہ نصاب میں, لیکن میں آپ کو کہوں ایک بات, پتہ نہیں آپ اس کی قدر کریں گی یا نہیں, کہیں اپنی توہین نہ سمجھنے لگے. میں آپ کو کہوں گا کہ ان تمام علوم کا لب لباب عمل کی زندگی میں اگر آپ دیکھو گے تو یہ وہی ہے جو بہشتِ زیور میں لکھا ہوا ہے, جو بہشتِ زیور میں لکھا ہوا ہے. بہشتِ زیور کو اپنا مشعل راہ بنائے لو, افضل سے لے کر آخر تک بہشتِ زیور کا مطالعہ کیا کرو, اور صرف ایک مرتبہ کا مطالعہ کافی نہیں. ہماری بہنوں کو ہم نے اپنے دیکھا, ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری بہنوں کو ہدایت کر رکھی تھی کہ شروع سے آخر تک پڑھا کرو بہشتِ زیور کو, جب ختم ہو جائے تو دوبارہ شروع کر دو. عمر بھر یہ وظیفہ جاری رکھنا چاہیے تمام خواتین کو اور خاص طور سے طالبات کو، کیونکہ اس میں ان تمام تعلیمات کا نچوڑ اور لب لباب ہے جو آپ نے فقہ میں یا حدیث میں یا تفسیر میں پڑھا ہے. اس کو اپنا مشعل ریاح بنائیے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں اور عمروں میں برکت دے اور آپ کو سب کو صاحب نصیب کرے. میں نے آپ کو اپنی بیٹیوں کی طرح خطاب کیا ہے اور بیٹی ہی سمجھ کر بات کی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے میری یہ باتیں دل شکنی کی بجائے باعث تقویت ہوں گی انشاءاللہ. تو یہ بات مجھے طالبات سے کہنی تھی اور طلبہ سے بات بھی ہو گئی. تخصص سے فارغ ہونے والے ساتھیوں سے بھی ایک بات عرض کرنی ہے، اور وہ یہ کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پورے ملک میں تین چار ہی تو مفتی ہیں. جب کسی مجلس میں مشورے کی ضرورت پیش آتی ہے تو تین چار بات سے زیادہ مفتی نہیں نظر آتے. اور جب ہمیں تخصص کی تعلیم دی اور نصاب پورا ہونے لگا تو فرمایا کہ یاد رکھو ہم جو تمہیں سند دے رہے ہیں وہ اس بات کی سند نہیں دے رہے کہ تم مفتی ہو گئے، ابھی مفتی نہیں ہوئے. ہم اس بات کی سند دے رہے ہیں کہ تم نے تخصص فی الافتاء کا نصاب اپنے استادوں سے باقاعدہ پڑھ لیا ہے اور اس نے کے امتحان میں کامیابی حاصل. مفتی ابھی نہیں بنے، مفتی نہیں بنے. مفتی کب بنو گے؟ مفتی اس وقت بنو گے جب سال نہ سال کسی ماہر مفتی کی ماتحتی میں رہ کر، اس کی نگرانی اور ان کی ہدایات میں رہ کر فتوی لکھتے رہو گے اور ان کو دکھاتے رہو گے، وہ ان کی اصلاح کرتے رہیں گے، اور پھر رفتہ رفتہ جب تمہارے فتوے پر بزرگ اطمینان کرنے لگے تو پھر تم مفتی کہلاؤ. اس سے پہلے مفتی نہیں. برس برس گزر گئے تھے، میں نے تخصص بھی لکھتا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سن 60 میں کیا تھا، اور انتقال والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا ہے سن 76 عیسوی میں. کتنے سال بعد؟ 16 سال بعد. اس وقت تک وہ میرے نام کے ساتھ مفتی نہیں لکھتے تھے، مجھے نائب مفتی کہتے تھے. کتاب علم میں دار الافتاء کے نائب مفتی ہو. مولانا عاشق علیہ صاحب کو بھی مفتی نہیں کہتے تھے، نائب مفتی کہتے تھے. 16 سال کام کر چکے تھے ہم لوگ، اس وقت تک ہمیں نائب مفتی کہتے تھے، مفتی نہیں کہتے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سن 66 میں ساؤتھ افریقہ جانا ہوا تو پورے ملک میں عالم ہی 2-3 تھے، وہ بھی ہندوستانی کے گئے ہوئے. مفتی ہونا تو بڑی بات ہے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد سن 76 میں تقریباً جانا ہوا، 77 میں. اب وہاں جا کر دیکھا کہ اتنے مفتی، اتنے مفتی، ہر گاؤں میں ایک مفتی، ہر چھوٹے سے شہر میں ایک مفتی. کوئی فلاں شہر میں جائیں تو فلاں مفتی صاحب ہے، فلاں مفتی صاحب ہے، فلاں مفتی صاحب ہے، فلاں مفتی صاحب ہے. یہاں لب 11 سال میں یہ کیسا انقلاب آ گیا کہ صرف علماء ہی نہیں، یہاں مفتی اتنے سارے ہو گئے تعداد، جتنے گاؤں اتنے مفتی، جتنے شہر اتنے مفتی. اب وہاں شوق ہوتا تھا بھائی جا کر دیکھے تو وہاں دیکھا چھوٹے چھوٹے لڑکے وہ مفتی بنے ہوئے. معلوم ہوا کہ ہندوستان میں کوئی کارخانہ لگا ہوا ہے جو ایک سال میں مفتی بنا دیتا ہے، اور بڑی تعداد میں پروڈکشن اس کی چل رہی ہے، اور وہ سیدھے ساؤتھ افریقہ پہنچ رہے. یا اللہ، کہاں تو ہم نے یہ سنا تھا کہ تخصص فلپا کی تربیت حاصل کرنے کے بعد بھی آدمی مفتی نہیں بنتا، اور جبکہ تربیت بھی دینے والا مفتی اعظم و فقیہ ملت اور اپنے وقت کا فقیہ ہو. اور کہاں اب اتنے، اور اس زمانے اب ہمارے دارالعلوم میں تخصص ولیتا کا نصاب 3 سال کا ہے، 3 سال میں کے بعد سند دیتے ہیں، اور وہ 1 سال میں، اور اب اس کے بعد مزید اضافہ ہوا ہے. اب اتنے مفتی ملک میں آپ دیکھتے ہیں، کتنے ہیں گن سکتے ہیں؟ لا تعداد ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ جب سے تخصص ولیتا میں داخلہ ملا اس وقت سے مفتی، مفتی فلاں، مفتی فلاں، مفتی فلاں، ابھی داخلہ ہی ہوا ہے، ابھی تربیت بھی حاصل کر رہے ہیں، مفتی ہو گئے. اور فاروق و تحصیل ہونے کے بعد تو باقاعدہ اپنے نام کے ساتھ بریکٹ میں بیٹھے لکھتے ہوئے تو شرم آتی ہے مفتی، تو بریکٹ میں لکھتے ہیں تاکہ دیکھنے والے ہوں سمجھے کہ کسی اور نے لکھ دیا ہے، حالانکہ لکھتے خود ہی ہیں. لکھتے خود ہی ہیں.